أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومكفر شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوا على النبي. Constantly reciting this ayat under my English majalis, in which Allah subhanahu wa ta'ala describes the one who denies himself of the base animal desires and ahwa, which is caprices, or which is desires which allure you towards the shaitanic path. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, and the one who fears his standing before his Lord, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, and restrains his desires, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, then the reward will be the garden of paradise. We have been examining and exploring our subject matter in such a way that we showed that nafs and ruh are two different things, which we showed also what is the relationship between the qalb with the nafs and the ruh with the nafs. We also showed the connection between nafs and mind. And we also showed that according to the hadith of Imam Ali, that the mind is connected with the ruh. And we said that the ruh is a heavenly element inside the human body. The human body is destructible, but the ruh is not. And the way we nurture our thinking process, we will be able to enliven our ruh. Therefore, purifying our thinking process and to think positively and not negatively, and to think for the benefit and good of mankind and not to harm mankind, we will be able to pass the end benefit to our ruh. And our subject matter progressed in such a way that after examining the reformation of the individual, who in any case is part of the community, we also showed how to reform the community at large. Because the way the individuals think, feel, and act will have a direct repercussion on the way the community thinks, feels, and acts. These are all interconnected matters. In tonight's majlis, whilst concluding my subject matter, I would like to bring to your attention a very important point. I know tonight the country is under the grip of very bad weather conditions, but my voice is reaching those who are here and those who are not here through the internet, that our majalis have got a culture of their own. Our majalis is an open university. You see, people log on to the internet and they get their tuition through the internet. And there are several ways that the open university also promulgates knowledge and education, which reaches many people who do not even have the basic entrance requirement to start with a degree course. This is open to all. Likewise, this University of Imam Hussain is open to all, irrespective of whether they are old or young ladies or whatever. Ask these people who are sitting in front of me, the elderly people, and ask them one question, including myself, that we would not have been what we are today if our parents had not brought us with them in the majalis of Imam Hussain. We would not have been what we are, the way we are, the way we think, the way we are endeavoring to preserve the institution of majalis. We would never have done this if we had not accompanied our parents to this Farsh-e Aza. Now, I know, I myself confess that when I accompanied my parents, or when my children accompanied me, there was no guarantee that whatever is being said from the member, we the attendees of Majalis-e Hussain are going to understand everything. No, that is humanly impossible. Even if you read for the children books upon books on the history of Islam and on the events of Karbala, it will not have that effect which by attending in the majalis that effect will be preserved. Why? Because first of all, look at the spirituality and the spiritual benefits that the majalis have got. I just said that the majalis have got a culture of their own. What is that culture? The culture is in front of you. The culture is in front of you. The culture is in the behavior of those who are sitting on Farsh-e Aza. The culture is in azadari. The culture is in crying. The culture is in matam. The culture is the way we dress. The culture is the way we respond to the speaker. This is all a culture. Added to it is the culture which is an integral part of our azadari, and that is that so many times we hear, thousands of times, that this is a very sacred institution. Why it is a sacred institution? Because it is blessed by the Ahlul Bayt directly. Directly you have got a blessing of Rasulullah, directly you have got a blessing of Amir al-Mu'mineen, directly you have got the blessing of Janab Siddiqah Tahira, directly you have got the blessing of Imam Hassan and Imam Hussain. Our own Imams, during their lifetime, they made it absolutely sure that the institution of Majalis is preserved in such a way that a companion of Imam Jafar al-Sadiq, salawatullahi wa salamullahi alayhi, says that when I enter, once I went to see Imam Jafar al-Sadiq, it was the first of Muharram, and I saw the color of his face was completely changed. You see, these features that we show in the majalis, the expressions that we show in the majalis, they also have got the blessings of the Imams alayhim salam. And I asked, Ya Rasulullah, what is the matter? He said, Ya Ibn Shabib, do you know that this is the first of Muharram? Do you know what month has started? Do you know that our Ahlul Bayt's agony and pain has been increased during this month? Do you know that this is the month in which my grandfather was butchered and 18 members of our family were killed together with my grandfather Hussein? And this is how the Imams tried their best during their lifetime. It started immediately after the martyrdom of Imam Hussein, Janab Zainab, in open darbar, in the palace. She recited the zikr of Imam Hussein in front of thousands, irrespective of whether they understood, they didn't understand, whether they felt anything for the message or they mocked at the message. She didn't care. Likewise, Imam Zainul Abidin on the minbar recited, of course, you see, whenever Ahlul Bayt had an opportunity of attending the darbar or the open court of Banu Umayyah, they made sure that the member on which the zalim sits is not called a member. It is called awadi, pieces of wood. This is exactly what Amirul Mu'mineen announced, that during the time of the first, the second and third caliph, these were the pieces of wood. In the fourth caliphate, when the right was given to the rightful owner, when the haq was given to the rightful owner, that same pieces of wood became a minbar. Likewise, Imam Zainul Abidin alayhi salam in the court of Yazid says, "O Yazid, do you permit me to ride on these pieces of wood?" The entire expression when they are in the court of Banu Umayyah or court of those people who had usurped their right in the first place, that same seat is called pieces of wood. And when the pieces of wood, when the rightful owner of the caliphate rides on the pieces of wood, it becomes a member. This is the distinction. Another thing we have to remember is this, that Imam Bibi Zainab recited, Imam Zainul Abidin recited, Imam Muhammad Baqir did leave a will that after his death for 10 years the Majalis of Hussein should be recited in Mina during the Hajj season. Imam Jafar al-Sadiq is giving tarbiyah to his companions, that this is not only the way he is expressing his inner feelings, but the way he is institutionalizing the majalis is this, that the poets used to be invited, the zakirin used to be invited, and Imam Ma'soom used to sit underneath the minbar, and he used to ask the zakirin and the poets to ride on the minbar and to recite the masaib of Imam Hussein. That today, when it comes to the farsh-e aza, even the ma'soom through his humble behavior shows, look at the values we are attaching to the majalis of Hussein. The Imam Ma'soom is showing through his conduct, look at the way we are placing the importance of to the majalis of Hussein, and so much respect we are giving to the institution of majalis. Imam Zainul Abidin, I've recited in front of you that he told Zuhri that if you want me to come and attend the marriage occasion of your daughter, then start it with Majlis Hussein and I will come. And Imam Zainul Abidin did attend, but he sat where the shoes of the attendees, those who were attending the Majalis Hussein, were placed. What does this behavior tell you? This behavior tells you that there are some spiritual values attached to the institution of majalis, and do not try to undermine those special values. 12 years ago, I had an opportunity of attending a jamaat, and this culture of babysitting during the majlis, during the currency of the majlis, this culture of babysitting was there. And thereafter, I attend 4 more times in that jamaat. But in the very first occasion, I did draw their attention on the minbar, and I said that this is wrong. If today these growing children are going to be segregated from the culture of the majalis, then tomorrow they are not only going to be disinterested in the majalis, but they are going to forget you. Today, 12 years after that, those small children have become now teenagers. And today, that Jamaat is facing the consequences of segregating them from the main majalis. And what is the consequences? The consequences are these, that now if the majalis are held even for the ruh, or for the sawab of the ruh of their near relatives, these teenagers are not interested to attend. Who is to be blamed? Who is to be blamed? I mean, these children, the great talent during these 10 nights that you saw in this Jamaat. The first time I settled in this Jamaat was almost 16 years ago. For almost 16 years I have been in this Jamaat. And I saw these youths who recited so beautifully and so admirably. They are the ones I have been seeing with their fathers attending the majalis as kids. Today those kids have become youths. And you yourself with your own eyes show how they performed. They performed as if they are professional reciters. They performed like those who have been practicing during the entire year in order to produce their talents and to show to the world their talents during the 10 nights. And this is we have to be grateful. We have to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given talents in this community. Likewise, these children who did not attend the main majalis must have some talents buried in them. Tomorrow, they have got right to ask their mom and dad that if they had been given an opportunity, they would have equally recited in their beautiful voice, in their beautiful expression, the nauha or whatever, or small talk or whatever. And be prepared to get a blame from your own children if we keep on segregating them from the majalis. Now, but 12 years hence, you see, I still remember that incident whereby one madrasa teacher phoned me and she told me that today is the, of course, there was a occasion of an imam's wafat or shahadat. And I was preparing myself to go for reciting the majalis on that night. And she told me, I have got a request. Please, give me the information that you are going to speak about. I said, why do you want this information? She wanted me to dictate her the whole masaib of that imam's masaib. And I said, why? And she said, because I've got so many children and I have to recite in front of them. I said, what is wrong in bringing them in the majlis? And they are going to listen to the language that they understand, not any other language. But she insisted, and I had to dictate to her the whole of masaib. And then I recited those masaib on the minbar. You yourself can judge for yourself that what would have been effective. A person reading for them from the paper, or a person addressing them and lecturing them. What would have been effective? We have to remember certain things. We cannot impose things on this thing. These are, I'm not saying take my opinion, no. Although my opinion is based on empirical facts, on facts that I have myself observed and I myself noticed. But I'm telling you to investigate this matter further, because it is a matter which concerns the future of the community. We do not want tomorrow these children to become youths, and when the crunch comes of attending the majlis for the ruh and sawab of our near relatives, or indeed ourselves, because we are going to go in any case, that these children become, these youths become disinterested. That after all, it is our parents who have programmed us in such a way that as soon as Shami Ghariba is over, then the 12th night should be left in oblivion. Then again, we should be only looking forward to another 10 days. This is a wrong thinking. So it needs investigation, full investigation and rethinking. Indeed, it needs rethinking. Because 16 years ago, or when this Jamaat was not sizable as it is now, but still the children were there, very much visible. Where are those children who just recited in front of us so beautifully, so admirably? Where are those children? They have gone. Well, why should we create such an environment that we would regret thereafter? I definitely wouldn't like my children to forget me after, when I would be needing their duas in the barzakh. But then I have made sure from their very childhood, even when they were suckling babies, that they must be brought in the majalis. They are sitting in front of you and they are hearing me. And those who are not in front of you or not here or present personally in the majalis, they are hearing me on the internet. That it has been my practice from day one, that even if the suckling, they are still suckling babies, they should be brought in the majalis. And this is the policy that I have adhered to. And although I do hate to give personal examples, but since it is opportune, let me give you a personal example. That Sultan Bhai Rajani was the president, and the stone laying ceremony of this place was being laid down. This very place in which you are sitting, the stone laying foundation was being put. And there was a marquee here, a very big marquee, in which the outside guests also were invited. After the ceremony was over, I was requested by Sultan Bhai to recite the majlis of the Viladat of Rasulullah, the forthcoming occasion of the Viladat of Rasulullah. But he told me, don't recite in English, recite in Urdu. I was surprised because I was accustomed to recite half in English and half in Urdu. But he told me that there is a speaker in English, but he doesn't want his name to be named. And I came, and I was absolutely stunned that the speaker in English was my own son, whom I hadn't prepared. I hadn't worked at all to make him a zakir. And I was totally stunned that he was reciting without having papers or notes in his hand. Now why? How did this happen? Why? I had rethinking about this, and I came to a conclusion that the best thing that I followed from the beginning is this, to bring them in majalis and to let them sit, whether they are naughty or not, but they let them sit. If they don't understand in the beginning, it doesn't mean they will not understand forever and ever. No, there comes a time whereby a person's mind is opened and he starts understanding much better. Likewise, I myself was brought by my father. Nobody trained me. But now you can see now the end result of what the majalis of Hussain, the spiritual value that Allah subhanahu wa ta'ala has given to these majalis, what sort of fruits they can bear. And this is why I am requesting that please have a rethought about it, and a very serious rethought. Salawat ala Nabi. The ayahs that we have been examining, it's very important that if we are hopeful to get the bliss in the hereafter, the blessings in the hereafter, the everlasting happiness in the hereafter, then this is the life which has been given to us only once. And when this life ends, then its connection with the material world ends altogether. Then its connection with the spiritual world begins. And that spiritual world, we do not know from the time of the Qabr until the time of resurrection how many years will pass. It may be thousands of years, we do not know. Already thousands of years have passed and we do not know. But it is that period in which we are going to need the prayers and the good a'mal of our own children so that we can benefit ourselves and our soul in the barzakh. Now the marhala after the barzakh is a very long marhala, and I don't want to touch that. But we have to prepare our own children for that period where we are no more, and our connection with our a'mal and our af'al has ended. It is their du'as, it is their prayers, it is their tilawat of Quran, it is their majalis, it is their good deeds that they are going to perform, and they are going to pass it for the thawab of our ruh that is going to benefit us. And if we are lucky enough that all our bad deeds and evil deeds and gunah sagira and gunah kabira are all washed off during the barzakh, then we must be very lucky that we come on the day of resurrection and we face the day of judgment whereby all our gunah are forgiven. And that is, this should be our endeavor and our struggle and our koshish in this life before we depart from it. But many things depend on, in addition to that, many things depend on our own behavior. We have been thinking about talking about positive behavior. We have been talking that our behavior should not be so negative and destructive that it affects our psyche and it pollutes our soul. There is an experiment that was conducted in Stanford University in the United States. And it's a very interesting result that this medical research reached to. And this was published in one of the medical journals, that they took sample of some subjects on whom they were conducting this research. And they compiled a data whereby when these people were enraged or were in fear or when they were anger, see, anger is a poison for our nafs. They took a sample that their body produced some sort of liquid, call it acidity or whatever. They took sample of this liquid that was produced by the body at the time when a person was under high tension, high fear, or when he was enraged, or when he was not in his normal condition, his psychological condition had changed, and they injected that liquid into the mice. And the 100% result was this, that all the mice who were injected with that liquid died. So you can imagine that if that liquid that is produced by the body can kill a mice, it must be killing us, it must be killing our nafs, it must be killing our subconscious mind. After all, the health of the conscious mind depends on the subconscious. If the data we have stored into subconscious is so poisonous, so hateful, that it will have a direct bearing on our conscious mind. And what will be the result? Well, the result is this, that all these sicknesses that we face and all these so many types of ailments that we face in life is because we have injected our subconscious mind with poison. With poison. And we have to understand this. And what is that poison? Surah Hujarat gives us a summary of that poison. And we have to appreciate this. And we have to act upon the advice that is being given, because the Quran is hikmat. Each and every word of it is hikmat. We have to derive the lesson from these wise sayings, which are the sayings of Allah subhanahu wa ta'ala. It is kalamullah. It is kalamullah. It's not kalamul bashar. And kalamullah is not without any maslahat. There is a benefit for us in this life, in the hereafter, for this Quran. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min ad-dhann. Oh, those who have believed. Look at the choice of the wording, choice of expression. Allah could have said, O Muslimin, after all, every Muslim is saying La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. But Allah knows under His hikmah that all Muslimin will not heed to His advice. Will not heed to His advice. There are some Muslims about whom I said on the night of Ashura or on the ninth night that rather than follow the Quran and Sunnah, they would like the Quran and Sunnah to follow them. And they say, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min ad-dhann. Avoid a lot of suspicion. Avoid a lot of doubts. It's a poison for you. It's a poison for your nafs. Ijtanibu kathiran min ad-dhann. Inna ba'da ad-dhanni ithmun. Don't forget that some of the suspicions and doubtful thoughts are sins for you. Are sins. Although the doubts are still in your mind. They have not been expressed outside, but still in your mind also, if you dwell on them, if you insist on those doubts, then those doubts will become sin. إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا. Do not spy on each other. وَلَا تَجَسَّسُوا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. And do not, and let not some of you do the ghibat of others. Backbiting, behind the back. That on in his presence you are something, and after and as soon as he is absent, he is not there, you are something else. You see, this tendency of showing different colors, this is very damaging for our nafs, because it is killing the nafs. And if you kill the nafs, then immediately the ruh is polluted. But we have to preserve the purity of the nafs in order to preserve the purity of ruh. There are two different things, as I have showed you. There are two different things. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Does any of you like to eat the flesh of his dead brother? Does anyone of you? أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Definitely you will abhor this. You will hate this. To eat the flesh of their dead brother. But the Quran is making a tasawwur, or making a comparison of backbiting or doing ghibat. It is equivalent to eating the flesh of your dead brother. Now these are the warnings, you see. Let us think about it. How many times we fall prey to the shaitanic tempering and shaitanic whispering, and shaitan compels us to indulge ourselves into these sort of sins, which are very grave sins. Which are very grave sins. Now here, the communities who organized their life in such a way that what mattered to them was not a spiritual aspect or spiritual values of life. What mattered to them was the material values and material aspects of their life. The whole incident of Karbala, and before the whole incident of Karbala, whatever masaib or difficulties or hardships that our Prophet faced at the hands of the Jahili Arabs, and after the conquest of Makkah, it is the same people who had given such a bad time to the Prophet who became Muslims, and they are the ones who created trouble and afflictions for the members of Ahlul Bayt. Because cursing Imam Ali was in revenge of Badr, where the chieftains of Banu Umayyah were killed at the hands of Imam Ali and at the hands of other members of Banu Hashim, like Janabe Hamza. Now here, there were two different maqasid, or two different goals for which the sword was lifted. On the Banu Hashim side, on those who were faithful followers of Ahlul Bayt, the sword was lifted in last resort, not in first resort. Whereas the opposite party lifted the sword in the first resort. By Banu Hashim, the sword was lifted for self-defense. The opposite party lifted the sword for offense. The Banu Hashim fought for the sake of love of Allah and for upholding the religion of Allah, for safeguarding and protecting the religious values which the Prophet had brought. Whereas those people, even after becoming Muslims, lifted the sword in order to annihilate the Muhammadan values, the Islamic values, in order to obliterate, because they thought from day one, from the time that Abu Sufyan and his son Muawiyah became Muslims. And what is the age of Muawiyah? I mean, before the Prophet died, for how much period Muawiyah was a Muslim? For 5 or 6 months? For 5 or 6 months? And this is the importance that was given to Muawiyah, that when Yazid ibn Abu Sufyan, brother of Muawiyah, was appointed as the governor of Sham, the largest province in the Islamic Empire, by the first caliph, when Yazid ibn Abu Sufyan died, the second most qualified person to hold that post was his brother Muawiyah ibn Abu Sufyan. Despite the fact that the first caliph knew, second caliph knew, that their faith was dwindling. They had not become, these are the ones who have been termed and named in the Quran as Mu'allifatil Qulub, that whose heart is yet to be won for Islam. there had not been, and the history says that until Abu Sufyan was alive, his heart was never won for Islam. And Muawiyah, all these conspiracies, all these mass murders, all these zulm, oppression that has taken place from the time of Muawiyah. Today, even those who are sympathetic to Ahlul Bayt, and they are running some television stations in our present time, and you can see that those who are saying, no, Yazid was bad and he was wrong in killing Imam Hussein, but when it comes to Muawiyah, Muawiyah still remains radiallahu ta'ala anhu in their eyes. But the root cause was Muawiyah ibn Abu Sufyan. Shaykh al-Islam said in one of his program, and then it's a very surprising turn that even Shaykh al-Islam can take about turns. Even Shaykh al-Islam can take about turns. He said on one of his program that Yazid is mal'oon and whoever does not curse him is also mal'oon. But the person who brought Yazid and placed him on that position of responsibility was his own father. The person who would never have dreamt in cursing Yazid is Muawiyah. The best friend of Yazid was Muawiyah. He was overcome by his love or by his covetousness or by his greed for maintaining or retaining power in Banu Umayyah, so much so that he put on the member of Rasulullah his son Yazid, who was fasiq, who was fajr, who was khammar, he was most sinful, he was evil, he was a drunkard, he used to play with the monkeys and with the dogs, and he used to dress them with very valuable dressing, and he used to bring them on the minbar. He used to bring his monkey, his pet monkey, on the minbar. Whereas there were many people who were very poor, very destitute, were in need of help, were in need of, like today, the Muslim world is filled to the brim with poor people. I have seen with my own eyes, and I'm speaking on the minbar, in these scorching winter, I have seen 6 and 7 years kid girls holding babies of 2 or 3 years and begging on the street at 12 and 1 o'clock at night. What would you say? Would you allow your children, 4 and 5 and 6 years children, to play in the streets at 2:30 in the morning? I have seen this with my own eyes. What has changed? What has changed? If Imam Hussein had not sacrificed himself, we would have never known where is Haq and where is Batil. We would have been programmed in the same way. We have been groomed in the same way. We would have shown color in the same way. You see? There is ihsan of Imam Hussein on us, on all generations to come. That Imam Hussein alayhi salam delivered the message of Islam in its entirety, in its purity, in its original form to us. And never mind what people say about us. Never mind they say Rafida or Demon, never mind they say that we invited Imam Hussein and we killed Imam Hussein, whatever. I'm going to show in my Urdu side that who are the ones who killed Imam Hussein. I have already answered to this question, but today I'm going to explore this matter in depth. So this is the 12th night of Muharram. The 12th day of Muharram is extremely, extremely important. Why? Because somebody came to Imam Ali bin Musa al-Ridha salawatullahi wa salamullahi alayhi. Now you see, there was a dispute among the Shias themselves who believed in the imamate of the Imams after Imam Ali. The dispute became so severe after Imam Musa ibn Ja'far that there was a group which called itself, which was called in history as Waqifa. Waqifa, that means that they believed that Imam Musa al-Kazim was the last Imam. Now, the problem came in front of Imam Ali bin Musa al-Ridha. These people sent their followers to argue with Imam Raza that you cannot be an Imam. He said, why? Because they say one point, you see, you have to understand this very important point, because it has been mentioned in An-Nafs al-Mahmum by Sheikh Abbas al-Qummi rahmatullahi alayh. It has been mentioned in the Ihtijaj that how Imam Raza argued with these people. They were Shias, they called themselves Shias. Even those who did not believe in the imamate of Muhammad Baqir and believed in the imamate of Zayd al-Shaheed, the son of Imam Zal al-Abidin, they also called themselves Shias. Although Zayd, the history says that Zayd has never proclaimed imamate for himself. No. Now here they came and they told Imam Raza, one of the things is this, that when your father died in Baghdad, you were not in Baghdad. He said, yes, I was not in Baghdad. They said, you were in Medina. He said, of course I was in Medina. I do not deny this. They said, how come that your father died in Baghdad and you were in Medina and somebody else gave him a ghusl and kafan? Whereas from the dawn of the history of Shiaism, the belief is always there. The belief is always there that the ma'soom imam, when he dies, it is the ma'soom imam who comes and gives him ghusl and kafan. From the very first time, we have been believing this. Like Imam Ali was given the ghusl and kafan by Imam Hassan and Hussein. Imam Hussein was given ghusl and kafan by Imam Zain al-Abidin. He said, what would you say about, because up to Imam Zain al-Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far, Imam Musi Qasim, they were still Shias. They believed in all this. He said, all right, let me ask you one question. What would you say about the burial of Imam Hussein? Who gave him ghusl and kafan? They said, of course Imam Zain al-Abidin gave him. But he said Imam Zain al-Abidin was imprisoned and taken captive on the 11th of Muharram. On the 12th of Muharram, he was in Kufa. He was in the court of Ibn Ziyad in Kufa. See, it's a very important point that Imam Ali Raza raised with this waqifa. He said Imam Zain al-Abidin did come back in Karbala. He did come back in Karbala, and he is the one who directed Banu Asad that this is the corpse, or this is the dead body of such and such, and this is the dead body of such and such, and he guided under his guidance, because it was impossible to recognize the dead bodies. It was impossible. You see, but because Janab Habib ibn Mazahir has got such a big respect and honor in the hearts of Ahlul Bayt, I told you that even when Ma'soom Imam is calling Habib ibn Mazahir as Mard-e-Faqih, he, because the Ahlul Bayt had a great regard for Habib ibn Mazahir, Imam Zain al-Abidin directed them that put Habib ibn Mazahir in a separate grave. Today Habib ibn Mazahir is standing like a guard on the doorway of Imam Hussein. You cannot enter inside the Haram of Imam Hussein until you stand at the grave of Habib ibn Mazahir and salute him. This is the respect for Habib ibn Mazahir. That at that difficult time, Habib ibn Mazahir did not care about his life and came rushing and gushing towards the call of Imam Hussein as soon as he received the letter. Then according to the will of Imam Hussein alayhi salam, a separate grave was dug for Imam Hussein alayhi salam, and he was buried in that grave. Then Imam Hussein alayhi salam had warned his son, Imam Zain al-Abidin, that bury my small kid near my heart. This is the will of Imam Hussein alayhi salam. The heads were not there, but the jism was still there. The head after the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam was cut, and the enemy made sure that the head is dispatched on the 10th of Muharram at night itself. So the head of Imam Hussein was dispatched so fast to Kufa because they wanted to give glad tidings according to their intention, according to their feelings. They wanted to give glad tidings to Ibn Ziyad alayhi al-La'na by showing him the head of Imam Hussein, that we have already killed Imam Hussein and we have ended this battle altogether. So the head was not there. The head was dispatched on the day of Ashura after the martyrdom, but the bodies were there. The bodies were there in such a way that Imam Hussein's alayhi salam's body was there. It was recognizable because it was trampled under the feet of the hooves of the horses in such a way that Holy bin Yazid al-Asbahi alayhi la'ana, when he came in front of Ibn Ziyad, he and Shibr al-Joshan, they said, Oh Ibn Ziyad, fill our coffers with gold and silver. He said, why? Because they said, we have killed the best of the best in existence, and the best or the best person whose parents also were best. He said, if you knew that you are killing a best of the best person, and you knew that his father was best and his mother was best, why did you kill him? They said, because we wanted gifts from you. You see, these sort of human beings, I am very much surprised that these sort of beasts have got yet sympathizers among the Muslims. Now, they were happy and they were glad that they had killed Imam Hussein, although they knew, even one of their historian, Abbas Mahmud al-Aqad, writes that there is nobody even among his deadliest enemies who believes that Hussein was at fault, or who believes that Hussein had committed sin, or who believed that Hussein was wrong, or who believed that Hussein had any defects in him. Even his worst enemies, when it came to his character, they said no. There is no doubt about it that he was the best man in existence. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa sa'alamu alladhina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun.
صلوات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. This is the ayat from Surah Baqarah that was the subject matter of our discourse and discussion during these 10 nights. When the historians, there are two types of historians, that who do appreciate the fact as it has been mentioned in the Quran, and as the glad tidings have been given in the Quran to those who have been killed in the way of Allah, for the sake of Allah, for the love of Allah. Jinko rahe khuda mein qatl kiya gaya hai, jinhone apni jaan gawai Allah ki mohabbat ke liye aur Allah ke deen ka sar buland rakhne ke liye, to chand aise muarrikhin hain, historians hain, jo is baat ko mante hain ki unko qadam qadam par Quran mein bashar di gayi hai کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا، لیکن وہ زندہ ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس بات کا خبر نہیں ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایسی زندگی جی رہے ہیں جو زندگی، جو مزید آیات قرآنی میں جس کا وصف کیا گیا، ڈسکرائب کیا گیا ہے، تو عاشور کے دن کی مجلس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جہاں خداوند کریم نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق پہنچایا جا رہا ہے، اور ان کو ابدی نعمتیں پہنچائی جا رہی ہیں، کہ وہ ابدی نعمت اور وہ رزق جو ان کو خداوند کریم کی طرف سے حاصل ہے ان کو یہ بھی صلاحیت دی گئی ہے کہ نہ صرف وہ خود اس رزق کا فیض اٹھائیں لیکن دوسروں تک بھی اس رزق کو پہنچائیں. تو وہ رزق روحانی رزق جو ہے اس کے متعلق قرآن کے الفاظ جو ہیں بالکل واضح ہیں، واضح ترین ہیں، اور اس پر ہم نے عاشور کی مجلس میں گفتگو کی تھی. لیکن مورخین اسلام، مسلمان مورخین، مسلمان ہسٹورینز میں دو ایسے گروہ ہیں، ایک جو ظالموں کے سرپناہ ہے، جو ظالموں کا دفاع کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں، بنو امیہ کو دوست رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی قتل و غارت جو بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی اور بنو عباس کے زمانے میں ہوئی، ایسی قتل و غارت تاریخ اسلام میں نہیں ہوئی. اس کے باوجود بنو امیہ کے خلفاء کو، بنو عباس کے خلفاء کو امیر المومنین مانتے ہیں، وہ امیر المومنین مانتے ہیں. چنانچہ ایسے ہسٹورینز ہیں کہ ان کی ہسٹری یہاں پر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، مصر میں ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی پہ، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یزید شرعی خلیفہ تھا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بغاوت تھی، اور حسین نے بغاوت کی اور اس امت اسلام کو، اس امت اسلام میں تفرقہ ڈالا. چنانچہ اب ان کی نظر میں یزید وہ نہیں تھا کہ جس نے امت اسلام میں تفرقہ ڈالا، یزید وہ شخص، حالانکہ یزید کا جو گناہ ہے، یزید کے جرم ہیں، یزید کی بغاوتیں ہیں حق کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت رسول کے خلاف، سیرت رسول کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف، یزید کی بغاوتیں کہ جس کی گواہی نہ صرف مسلمان جو حق بجانب ہیں انہوں نے دی ہے، بلکہ مسیحیوں نے بھی دی ہے، یہودیوں نے بھی دی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایسے لوگ ہیں، اور چونکہ ان کے پشت پناہ ہیں حکام، وہ حکام جن کا براہ راست صلہ اور ناتا فرعونوں سے ہے، فرعون اور نمرود سے ہے، چونکہ ان کے پشت پناہ سے ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ایسی باتیں لکھیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی کو نمونہ بنا کر اپنے عیب کو چھپائے، اپنے عیب کو چھپائے، اور وہ نمونہ ان کے لیے صرف معاویہ اور یزید بن سکتا ہے اور کوئی نہیں بن سکتا. لہذا انہوں نے لکھا کہ حسین نے تفرقہ ڈالا، کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث وارد ہوئی کہ جو قوم میں تفرقہ ڈالے، جماعت میں تفرقہ ڈالے، اگر وہ مر جائے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ اس طرح کی حدیثیں عبداللہ بن عمر کو اس وقت یاد آئیں کہ جبکہ یزید کی حکومت چل رہی تھی، تاکہ لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ بھئی یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ سنا ہے کہ جو مر جائے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو، کسی حاکم کی بیعت نہ ہو، تو اس نے جماعت میں تفرقہ ڈالا، اور وہ جو جماعت میں تفرقہ ڈالے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو پھر مجھے حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا کہ عبداللہ بن عمر کے پوچھوں میں کہ جب علی کو مہاجرین اور انصار دونوں نے بیعت دی، یونینیمسلی ان کو خلیفہ بنایا، ایک یہی موقع تھا تاریخ اسلام میں بعد وفات رسول پہلی مرتبہ مہاجرین اور انصار، اہل حق، اہل حل والعقد، جنہوں نے مل کر علی کو مجبور کیا کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ تم اگر زمام خلافت نہیں سنبھالو گے تو یہ اسلام مٹ کر رہ جائے گا، اسلام مٹ کر رہ جائے گا. تب عبداللہ بن عمر نے کیوں علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ تو اس وقت جو یزید سے جو انکار بیعت کر رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور وہ جو برحق خلیفہ تھے، برحق خلیفہ تھا امیر المومنین، جس کو مہاجرین اور انصار نے مجبور کیا، یونینیمسلی ووٹ دیا، اور جو خلیفہ بنا پوری امت کی رائے کے مطابق، وہاں پر اس نے اپنے آپ کے لیے اس بات کو تطبیق نہیں کی، اس کو اپلائی نہیں کیا کہ جو خلیفہ وقت ہے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، اگر وہ مر جاتا اس وقت تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، نہیں. لیکن نہیں، نہیں، جو ویلیوز اہل بیت کے لیے ہیں اور جو ویلیوز بنو امیہ کے لیے، دو مختلف ویلیوز ہیں. جو بنو امیہ کے جو ویلیوز ہیں
उनको जिंदा रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, चाहे कि वो इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो, चाहे सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी है, चाहे कि मुतवातिर अहादीस के जो बुखारी और मुस्लिम में आई है उनकी खिलाफ वर्जी है हो, लेकिन ये जो दोस्त हैं, जो बिरादर हैं बनु उमर, जो इनकी खिलाफत में मानने वाले हैं, वो दो मुख्तलिफ वैल्यूज अप्लाई करते हैं, दो मुख्तलिफ वैल्यूज। तो यहां पर हुसैन ने तो पहले दिन से ही कह दिया था, जबकि वलीद बिन उकबा बिन अबू सुफियान के दरबार में आए थे और जबकि वलीद ने कहा कि तुम बयात कर लो, तो कहा ए वलीद तू जानता है मैं कौन हूं, और मरवान लईन सुन रहा था, मरवान सुन रहा था, और हुसैन ने ऐसे अल्फाज में अपनी पहचान दी, नहनु अहलु बैत नबुवा। देखे आप इन अल्फाज से, आप इन अल्फाज पर आप गौर कीजिए कि वहां पर इमाम हसन ने जब सुलह की तो अहले कूफा के सामने जाहिर कर दिया हम अहले बैत नबुवत हैं। इमाम जैनुल आबिदीन ने यजीद के दरबार में जाहिर कर दिया हम अहले बैत नबुवत हैं। यह हरगिज नहीं कहा नहनु मिन अहल बैत नबुवा, हम अहले बैत नबुवत में से हैं, हम ही अहलुल बैत हैं। और यहां पर हुसैन यही अल्फाज दोहरा रहे हैं। अब यहां पर ये जो बात है, तीन मिसालें आपके सामने मैंने दी, इससे क्या जाहिर होता है? ये जाहिर होता है कि किस तरह यकानियत थी मासूमीन में, और यही प्रूफ है इनकी इस्मत का कि जो पहला सोचता है वो दूसरा सोचता है, वो बारवां सोचता है। मुलाहजा किया आपने, नहनु अहलु बैत नबुवा, हम ही अहले बैत नबुवत हैं। वह मादन रिसाला वह मुख्तलफिल मलाइका, और हम ही रसालत की पहचान हैं, हमसे ही रसालत की पहचान होती है। वह मुख्तलफिल मलाइका, और हम हैं कि जिसके पुष्पनाह कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हैं। वह महबतुल वही, और हम हैं जिन पर वही इलाही नाजिल होती है। नहनु अहलु बैत नबुवा व मादन रिसाला व मुख्तलफिल मलाइका व महबतुल वही व तंजील। ये तो हमारी पहचान है, लेकिन अब सुन तेरे यजीद की पहचान क्या है। वह यजीद रजुल फासिक, और यजीद फासिक है, गुनाहगार है, फिस्क और फजूर करने वाला। वह यजीद रजुल फासिक शारिब अल खमर, शराब नोशी करने वाला, शराब पीने वाला, शारिबुल खमर। वकातिल नफ्स मुहतरिमा, और जो मुहतरिम लोग हैं, मुहतरिम इंसान हैं, मुहतरिम बंदे हैं, मुहतरिम नफूस हैं, उनका ना हक कत्ल करने वाला। वकातिल नफ्स मुहतरिमा वह बौलिन बिल फसूक वल फजूर, और वो है कि जिसके फसूक और फजूर, जिसका गुनाह और जुर्म और सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि छुपी हुई बात है, अलल एलान फुस्क और फजूर करता है। वह मिथली लायबाया मिथला, और मुझ जैसा यजीद जैसों की बात बयात नहीं करता। अब समझ लो कि कौन हुसैन है, हुसैन जैसा है वो हरगिज यजीद और यजीद जैसों की बयात नहीं करेगा। तो अब पहला किस तरह गैर मासूम की बयात कर सकता है? आपने गौर किया हुसैन ने जो समझाया, जिस तरह समझाया कि हम जैसा दूसरे लोगों की बयात नहीं कर सकते, क्योंकि पहचान क्या है? खिलाफत रसूलुल्लाह, रसूल का खलीफा बनने की पहचान क्या है? कि उसके दामन गुनाह से बचे हुए हों,
چاہے کہ دنیا پوری مل جائے اور اس کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے لیکن نہیں کر سکے گی، وہ مٹ جائیں گی، برباد ہو جائیں گے وہ لوگ، لیکن ان کا دامن بچا ہوا رہے گا، اس لیے کہ ان کے دامن کو قرآن نے آیت تطہیر سے پاک اور پاکیزہ کیا ہے. اس سے پہلے جبکہ معاویہ نے لکھا تھا، جب معاویہ پوری اسلامی مملکت میں گیا اور وہاں پر تلوار کے زور سے یزید کے لیے بیعت مانگنے لگا، اور اس کی زندگی میں ہی یہ سازش شروع ہو گئی تھی. اور یہاں پر جب مدینے میں آیا اور حسین سے تجویز کی، حسین نے کہا اب الموت تخوفنی یا ابن آکلۃ الاکباد، اب الموت تخوفنی لیس شأنی شأن من یخاف الموت. اے وہ جس کی ماں لوگوں کے کلیجے پھاڑ کر کھاتی تھی ہند، یا ابن آکلۃ الاکباد، اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. لیس شأنی شأن من یخاف الموت، میری شان وہ ہے ہی نہیں کہ میں موت سے ڈروں. میں موت سے ڈروں گا؟ علی نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت میرے پاس آئی یا میں موت کے پاس جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم وہ ہیں کہ جو موت کے منہ میں پل رہے ہیں، موت کے منہ میں پلنے والے ہیں، تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر کربلا میں اعلان ہوا، ان لم یستقم دین محمد الا بقتلی یا سیوف خدینی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آ کے مجھے ٹکڑے ٹکڑا کر ڈالو. یہ ہے عزم، شہادت کا عزم، ڈٹرمنیشن، یہ عزم ہے کہ کس طرح ولولا تھا حسین کے کردار میں شہادت کا جام پینے کے لیے. کون انہیں موت سے ڈرا سکتا ہے؟ کون موت ڈر سکتا؟ کہ جہاں پر حسین ابن علی نے یہ کہا کہ موت انسان کے لیے اور انسان کے گردن میں اس طرح باندھ دی گئی ہے، موت انسان کے گردن میں اس طرح باندھ دی گئی ہے کہ جس طرح کہ ایک گلو بند عورت کے گلے میں باندھا گیا ہے، باندھا جاتا ہے، تو اب کہیں پر ایسکیپ نہیں ہے. موت انسان کے گلے میں بندھی گئی ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں. تو یہ جو حق بجانب ہوں، جو حق کے لیے لڑتے ہوں، جو انصاف کے لیے لڑتے ہوں، جو سچائی کے لیے لڑتے ہوں، جو دین الہی کے لیے لڑتے ہوں، جو ابدی دین کے لیے لڑتے ہوں، جو انبیاء کے مقاصد کے لیے لڑتے ہوں، جو رسول اللہ کی سنت کے لیے لڑتے ہوں، جو رسول اللہ کی سیرت کے لیے لڑتے ہوں، ان کو کون متزلزل کر سکتا ہے موت سے؟ نہیں. زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، لیکن ان کے قدم بالکل موت سے متزلزل نہیں ہو پائیں گے. یہ ہے کردار حسین. جن لوگوں کو حسین نے تربیت دی، پہلے تو حسن اور حسین کو کس نے تربیت دی؟ یہ فاطمہ زہرا کے دودھ کا اثر تھا، یہ علی مرتضیٰ کی محنتوں کا اثر تھا کہ جہاں پر حسن اور حسین اور علی کے چار لاڈلے، حضرت عباس اور ان کے تین بھائی، جن کو ایک ایک کر کے حضرت عباس خود نے وداع کیا اپنے ہاتھوں سے، ان کو میدان میں بھیجا، حسین کو یہ زحمت نہیں دی. اور جب ان کا بھائی یا عثمان یا جعفر یا عبداللہ جب شہید ہوتے تھے تو حضرت عباس خود وہاں پر تشریف لے جاتے تھے، خود ان کی لاشیں اٹھا کر لاتے تھے. یہاں پر یہ حضرت عباس کتنی وفاداری، کہ آج وفاداری کو ناز ہے حضرت عباس پر، آج وفاداری کو حضرت عباس کے کردار پر ناز ہے. آج ہمارا سر بلند ہے عباس کی وفاداری پر، آج علم بلند ہے عباس کی وفاداری کی نشانی بن کر، آج عباس کا نام اہل ایمان کی زبان پر موجود ہے، اس لیے کہ وفاداری کی حد ہو گئی کربلا میں، وفاداری کی حد ہو گئی کربلا میں. تو یہ ہے وہ شہادت کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے انہوں نے ہی بلایا، انہوں نے قتل کر دیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ زیاد بن ابی، پہلے جو لوگوں نے لکھا ہے کہ زیاد بن ابی کیوں کہا گیا، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اس لیے کہ اس کے باپ کا نام و نشان نہیں تھا. اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر جس کی ماں ہو صرف اور اس کی ماں بازاری عورت تھی، باپ کا پتہ نہ ہو،
تو وہ ماں کی اولاد ہے، باپ کی اولاد نہیں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا، اور یہ سارے مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ماں کی اولاد ہے، باپ کی اولاد نہیں ہے، کسی بھی کسی کو بھی پتا نہیں چلتا کہ اس کو باپ کا نام دے. تو یہاں پر معاویہ کی جرأت دیکھیں کہ علی الاعلان اوپنلی اس نے یہ قبول کیا کہ زیاد ابو سفیان کی اولاد ہے، اور اس نے اپنے زیاد کو اپنے باپ کا نام دیا. اتنا عظیم ترین گناہ اس نے کیا رسول کی سنت کی خلاف ورزی کر کے. زیاد کو باپ کا نام ملا، اور زیاد کہ جو چھپا ہوا درندہ تھا، اس نے اپنی درندگی منظر عام پر جب پیش کی تو اس نے بتلایا کہ شیعہ جو کہ وہاں پر کوفے کے باشندے تھے، ان کو پکڑ کر ان کو ایسی قتل و غارت اس نے پھیلائی شیعوں کے درمیان، ان کے سرداروں کو مار ڈالا، ان کے جوانوں کو مارا، ان کے گھروں کو برباد کیا، ان کی عورتوں کو غصب کیا، یہاں تک کہ جب تک یہ گورنر رہا معاویہ کے زمانے میں، اور بعد میں یزید کے زمانے میں اس کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد جب گورنر بنا تو شیعوں پر اتنی قتل و غارت ہوئی تھی کہ جو شیعہ جناب علی مرتضی کے زمانے میں بہت سارے بڑھ چکے تھے کوفے میں، وہ گٹنے لگے، کوئی بھاگ گیا ڈر سے اور کوئی اپنے آپ کو چھپانے لگا. لو ایسا زمانہ آیا کہ لوگ اپنی اولاد کا نام علی فاطمہ حسن حسین نہیں رکھ سکتے تھے. اگر کوئی اپنی اولاد کا نام علی فاطمہ حسن حسین رکھتا تھا تو وہ اس پر سزائے موت ہوتی تھی. یہ زمانہ آیا ہے شیعوں کی تاریخ میں. یہ زمانہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ آج ہمیں اس دیار غرب میں کہ جو کفرستان ہے وہاں پر یہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، کھلے عام یہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ کیسے کیسے دن، کیسا کیسے ادوار بیتے ہیں، کیسا کیسا وقت بیتا ہے شیعوں پر کہ جو ظلم اور ستم کا سامنا ان کو کرنا پڑا بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں ان کو دیواروں میں چنا جاتا تھا، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی. آج ذرا آپ جا کر کسی کو پوچھیں کہ وہ جنہوں نے اپنی حکومتوں میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی نشانی مٹانی چاہی وہ کہاں پر ہیں، ان کا نام نشان نہیں ہے، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، وہ برباد ہو چکے، تاریخ نے ان کی یاد کو زندہ نہیں رکھا. جبکہ وہ کہ جس کی قبر پر حل پھیرایا گیا، جس کی قبر پر فرات کا پانی چھوڑ دیا گیا، آج اس کی قبر کتنی کہ یہ جو مزار ہے، آج اس کی یاد لاکھوں کروڑوں انسان مناتے ہیں پوری دنیا میں. اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چاہے کہ عاشور کے دن اتنی ٹیررزم ہوئی، دہشت گردی ہوئی کہ بے گناہ عزادار مارے گئے، لیکن کیا وہ عزاداری کو روک سکے؟ کیا وہ عزاداری کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ خود جانتے ہیں کہ وہ عزاداری کو نہیں روک سکیں گے، اس لیے کہ عزاداری کی ذمہ داری، اس کی بقا کی ذمہ داری، حسین کی یاد کی بقا کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے. چونکہ حسین نے اپنا سب کچھ مٹا دیا اللہ کے لیے، لہذا اللہ اپنی ساری حکومت کو، اب نعمات جنت کو اور رہتی دنیا تک حسین کی یاد کی بقا باقی رکھے گا. جس کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ میں ہو اس کو کون مٹائے گا؟ تو یہاں پر جو تم کر رہے ہو وہ بغاوت ہے، نہ حسین سے بغاوت نہیں ہے، علی سے بغاوت نہیں ہے، اللہ اور رسول سے بغاوت ہے، اللہ اور رسول سے بغاوت ہے. اور تم اپنے اس ایکشن سے بتلا رہے ہو کہ تم در حقیقت اللہ اور رسول کے دشمن ہو. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانیں دیں عاشور کے دن، وہ لوگ کہ جو سوسائڈ بومنگ کے شکار ہوئے، وہ لوگ کہ جو ہینڈ گرینیڈز کے شکار ہوئے، یہ تو اس کی تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند کریم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے.
اللہ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ حسین ابن علی، آج 11ویں کا دن بیتا ہے، کل حسین کی زیارت کے لیے، جب زین العابدین کی زیارت کے لیے حسین آئے تھے تو اس بیمار فرزند کے پیروں میں طاقت نہیں تھی، آپ بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ پھوپھی کے سہارے کی ضرورت پڑی ان کو اٹھانے کے لیے، کہ وہ خود عصا کا سہارا لے کر اٹھنا چاہتے تھے، آج اسی زین العابدین کے گلے میں خاردار توک پہنایا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں، پیروں میں رسیاں باندھی گئی ہیں، پشتے ناقے سے رسیاں باندھی گئی ہیں، کہ زین العابدین کو اس انداز سے اسیر کیا گیا۔ جب اہل بیت کو سوال کرنے کا وقت آیا تو عمر سعد ملعون نے اپنے لشکریوں کو بھیجا کہ عورتیں نکلیں، ہم تمہیں سوال کریں گے۔ زینب نے مخاطب ہو کر کہا، اے عمر سعد، ہم اہل بیت نبوت ہیں، غیر محرم ہم تک آ بھی نہیں سکتا، اپنے لشکریوں کو دور رکھو، زینب خود یہ فریضہ ادا کرے گی۔ لیکن زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا ناکوں پر، باقی زینب رہ گئی۔ حضرت بری نگاہ سے فرات کے کنارے دیکھا، اخی اب الفاضل انت الذی ارکبتنی اذ اردت الخروج من المدینہ، عباس آج تم یاد آ رہے ہو، اس وقت اتنے یاد آ رہے ہو کیونکہ تم ہی تو تھے جنہوں نے اپنی بہن کو سوار کیا تھا جب مدینے سے وہ نکل رہی تھی، آج عباس تمہاری بہن کو سے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے، زینب خود سوار ہوئی۔ لیکن ان لائنوں کی شکاوت دیکھیے کہ بقتل سے ان بیبیوں کو گزارا جہاں پر شہدا کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، کہ بیبیوں نے چیخا، بیبیوں کی چیخیں نکل گئی کہ جناب لیلہ دوڑی علی اکبر کی لاش پر آ کر اسے گلے لگایا، جناب رباب نے علی اصغر کی لاش کو گلے لگایا، پروان قاسم کی لاش کو گلے لگایا، جناب زینب امام حسین کی لاش پر آئی۔ لیکن وہ وقت مجھے یاد آ رہا ہے جب جناب زینب بعد شہادت حسین آئی ہیں، جبکہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، لاش کو پائمال کیا گیا تھا، کہ زینب بھی نہیں پہچان سکی کہ یہ لاش حسین ہے، کہہ رہی بیٹھ کر کہہ رہی ہیں، تجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ، مجھے بتا دے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ آواز آئی، بہن میں ہی ہوں۔ جب یقین ہو گیا یہ امام حسین کی پامال لاش ہے، تو پسے پشت ہاتھ ڈالا اور لاش کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا بار الہ تقبل ھذا القربان، ہماری اس ناچیز قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ لیکن یہ 11ویں محرم کا وقت ہے جہاں پر اہل بیت اسیر ہو چکے ہیں، رسن بستہ ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنا کر اہل بیت کو گزارا جا رہا ہے، کہ یکایک زینب نے دیکھا، زین العابدین کی چہرے کی طرف دیکھا کہ چہرہ متغیر ہوا، سرخ رو ہو گیا۔ زینب جس ناقے پر پھر بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا، وہاں سے سوال کیا، زین العابدین کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں، انہوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھا کہ گور و کفن دے اور دفن کرے۔ کہا بیٹے زین العابدین صبر کرو، زین العابدین کو دلاسا دینے کے لیے، ان کا خیال کھینچنے کے لیے زینب نے اپنے آپ کو پشت سے ناک میں سے گرایا، زین العابدین کا خیال کھینچا، زین العابدین کو تلقین دی، صبر کی تلقین دی، یہ قافلہ یہاں سے چلا، یہاں سے چلا تو حاکم کا، تو عمر سعد کا یہ حکم تھا کہ اتنی تیزی سے چلو، اتنی تیزی سے چلو کہ ہم کوفہ جلد از جلد پہنچ جائیں۔ اتنی تیزی سے یہ قافلہ چلا کہ چند بچے راستے میں ہی گر گئے اور اونٹوں کی ٹاپوں کے تحت پامال ہوئے ہیں کہ ان کو روندا گیا۔ جب معجزے سے امام زین العابدین آئے ہیں کربلا میں، بنو اسد جمع ہو چکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے، بارہویں کا دن تھا، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم شہدائے کربلا کو دفن کریں، امام حسین علیہ السلام کی وصیت کو نبھائیں۔ یہ لیکن جانب کوفہ گرد اٹھی تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، کسی کو بھیجا پتا کروانے کے لیے کہ کون آیا ہے۔ وہ شخص آیا، کہا ایک بیمار ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے۔ تو ان کا حوصلہ بڑھا اور باہر نکلے، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں دفن شہدائے کربلا کے لیے، اور میں تمہیں بتلاؤں گا کہ کس طرح دفن کرو۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر بنی، علی اصغر کی قبر بنی، حسین کے سینے کے پاس، پیڑوں کے پاس علی اکبر کی قبر بنی، جناب حبیب ابن مظاہر کی علیحدہ قبر بنی۔ اب یہاں پر لاشیں اس طرح پامال ہو چکی تھی کہ امام زین العابدین نے حکم دیا، ایک بڑی چادر لے آؤ، اس میں باقی کی ساری لاشوں کو جمع کرو۔ جو شہیدہ میں ایک بہت بڑی قبر بنائی گئی، اس میں باقی کے تمام شہدا کے دفن کیا۔ پھر بنو اسد آئے، کہا مولا فرات کے کنارے ایک لاش ہے، کہا مجھے پتا ہے، مجھے لے چلو۔ لے گئے امام زین العابدین کو، جناب امام زین العابدین نے سب سلام کیا، السلام علیکم یا اما، میرا سلام قبول کرو اے میرے چچا۔ لیکن بنو اسد کو کہا تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود قبر میں اتروں گا۔ قبر بنائی گئی، امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کو سنایا، لیکن امام زین العابدین قبر سے نہیں نکلے۔ بنو اسد کو یہ اندیشہ ہوا شاید ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جب نزدیک کافی وقت کے بعد جب نزدیک آئے، دیکھا زین العابدین عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، چچا عباس آپ یہاں پر سو رہے ہو، لیکن آپ کی بہنیں زینب و ام کلثوم کوفہ کے درباروں میں ہیں، بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں۔
انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات وتابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا قاضی الحاجات انکا علی کل شئ قدیر۔ رحم اللہ من قرر سورة المبارکة الفاتحہ۔